ہجرا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز کر سکتا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نیک انسانوں کی سیرت میں رہا ہے اور ان کے شیووں میں رہا ہے۔ سماعت فرمائیے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گرانمایہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت، اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی رحل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من
جی میں یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے.
شما شما
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے.
بود بود
تھا یا تھی کوئی شخص یا کوئی شے وجود پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے, تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
ای به شرار ستم شعله به عالم زده, امن و امان جهان یک سر بر هم زده, بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی, آتش بیداد تو صاحقه غم زده, ثروت انبوه تو خون دل سوده هاست, چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده, دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای, عقرب جراره ای روبه من خاره ای.
جهان در تو هست, مهر و وفا در تو نیست, دفع بلا در تو هست, شفت و شفا در تو نیست, در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست, حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو, خون جوانان ما میچکد از چنگ تو, آمریکا آمریکا نرگ به نیرنگ تو, خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو, گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو, مظهر شیطان توی دشمن انسان توی, ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو, رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری, تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو, دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی, سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
دور و جفا در تو هست, مهر و وفا در تو نیست, قهر بلا در تو هست, شفت و شفا در تو نیست, در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست, حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو, خون جوانان ما میچکد از چنگ تو, آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو,
خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
جی سامعین، ابھی آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام کی معرفت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت. عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے. قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے. معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے. اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے. تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں.
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے. قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے. بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے.
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے. جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے. اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے. لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے.
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے. موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے. موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے. موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے. موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے. انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا. بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے.
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگاہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو۔ دے عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت حقیقت رہے، سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین. ابھی آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. پروگراموں کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا، ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے. سامعین کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اعلی عہدیداروں نے اتوار کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا دورہ پاکستان، اسلام آباد میں سرکاری اور عوامی سطح پر استقبال کی تیاریاں مکمل. غزہ کے شہر رفح پر صہیونی فوج کا وحشیانہ حملہ، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اعلی عہدیداروں نے اتوار کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہونے والی ملاقات میں آرمی ڈے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے حالیہ واقعات میں مسلح افواج کی کوششوں اور کامیابیوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسلح افواج کی حالیہ کامیابیوں نے دنیا اور عالمی مبصرین کی نظروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں عظمت کا احساس پیدا کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی کہ اللہ کے فضل سے مسلح افواج اپنی صلاحیتوں اور عظمت کے لیے اچھی شہرت رکھتی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے دنیا کو ایرانی قوم کا ایک قابل تعریف چہرہ دکھایا اور بین الاقوامی سطح پر ایرانی قوم کی قوت ارادی کے بھرپور اظہار کا ثبوت دیا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مزید فرمایا کہ داغے گئے میزائلوں کی تعداد اور یا ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کا مسئلہ اس زبردست جوابی کارروائی میں ثانوی حیثیت کا حامل ہے، جبکہ بنیادی مسئلہ ایرانی قوم اور مسلح افواج کا بین الاقوامی میدان میں اپنی قوت ارادی کا برملا اظہار ہے کہ جس پر فریق مقابل بوکلاہٹ کا شکار ہوا۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، فوج اور پولیس فورس کی کوششوں اور سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے مسلح افواج کو نصیحت کی کہ دشمنوں اور ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد اور عملی اقدام پر بھروسہ کرتے ہوئے جدد عمل کے ساتھ ساتھ دشمن کے حربوں اور سازشوں کا علم ہمیشہ ایجنڈے میں ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایرانی قوم کا وقار دنیا کی نظروں میں مزید نمایاں ہونا چاہیے، فرمایا، باصلاحیت، قابل اور تخلیقی قوتوں کی شناخت کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ رکھیں اور جان لیں کہ خدا کی جانب سے مومنین کے دفاع کا وعدہ یقینی اور ناقابل تردید ہے۔ اس ملاقات میں مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل باقری نے 2023 کی اہم پیش رفت اور 2024 کے ابتدائی ہفتے کے واقعات یعنی آپریشن وعدہ صادق کا ذکر کرتے ہوئے مسلح افواج کی تازہ ترین تیاریوں اور صلاحیتوں کے حوالے سے مختصر رپورٹ پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی پیر سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی پیر سے تین روزہ دورے دورے پر اسلام آباد جائیں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی پیر 22 اپریل سے 14 اپریل تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے صدر اور ان کا وفد نور خان ایئر بیس سے نجی ہوٹل پہنچے گا اور پھر باضابطہ استقبال کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر کا استقبال کریں گے اور مہمان ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ ان ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور صدر آصف علی زرداری کی بھی ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور ایران مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر بھی دستخط کریں گے۔ صدر ایران دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد، لاہور اور کراچی جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وفد میں خارجہ و داخلہ امور سمیت اہم ترین وزراء شامل ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے صہیونی حکومت کے مظالم کے خاتمے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد کی ترسیل پر زور دیا ہے۔ ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد البو سعیدی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عمان کے وزیر خارجہ نے علاقے میں صہیونی حکومت کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ علاقے میں امن و سلامتی کی بحالی کا واحد راستہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کو روکنا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے خطے میں حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں سلطنت عمان کے ٹھوس اور مضبوط موقف کا شکریہ ادا کیا اور ان کی قدردانی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خاتمے، فوری جنگ بندی اور غزہ کے عوام کے لیے انسانی امداد بھیجنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شہر رفح پر وحشیانہ حملہ کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ سمان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رفا پر صہیونی جارحیت میں کم سے کم 13 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رفا کے مرکز میں الشابورا کیمپ میں جودہ گھرانے سے متعلق ایک مکان پر بمباری میں ایک فلسطینی اپنی حاملہ بیوی اور اپنی بیٹی سمیت شہید ہو گیا۔ ایک اور رہائشی مکان پر بھی صہیونی حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں کئی بچے شامل ہیں۔ مشرقی رفا میں بھی جورج روڈ پر ایک مکان صہیونی جارحیت کا نشانہ بنا، جس میں 10 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 6 بچے شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی دیگر زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ دریاسنا فلسطینی شہری حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے رفا کے مشرق میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں یہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ ملبے کے نیچے سے لاشیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے خیمے میں زندگی گزارنے والے ایک فلسطینی گھرانے پر حملہ کیا، جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ رفا پر حملے کے بارے میں واشنگٹن کا موقف منافقانہ ہے۔ فلسطینی عوام امریکیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کردار کی تقسیم کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اسماعیل ہنیہ نے اناطولیہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ اگر دشمن رفا پر حملہ کرنا چاہے گا تو فلسطینی قوم سفید پرچم کو بلند نہیں کرے گی اور مزاحمت اپنا دفاع کرے گی۔ ہنیہ نے جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات کے عمل کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے قیدیوں کی واپسی اور جنگ کو دوبارہ جاری رکھنے کے در پہ ہے، اور ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ حماس کے سربراہ ہنیہ نے اپنے انٹرویو کے دوران علاقے میں جنگ کے دائرے کو وسعت دینے کے مسئلے کا ذکر کیا اور اس کے لیے صہیونی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور مزید کہا کہ لبنان، عراق، یمن، شام اور ایران سمیت خطے میں اسرائیل کے ساتھ مہاجرائی کا دائرہ پھیل رہا ہے اور یہ سب جاری رہے گا۔ غزہ میں فلسطینی ریلیف اینڈ ریسکیو گروپ نے اتوار کو جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت کا انکشاف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ کے ایک اسپتال میں ایک اجتماعی قبر دریافت کی ہے۔ قطر کے الجزیرہ چینل کے مطابق فلسطین کے ریلیف اینڈ ریسکیو گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک اجتماعی قبر سے 50 شہدا کی لاشیں نکال لی ہیں، جنہیں صہیونی فوج نے خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں اجتماعی طور پر دفن کیا تھا۔ اس گروپ نے اس اجتماعی قبر کی دریافت کے وقت کا ذکر نہیں کیا۔ خان یونس کے ہسپتال میں ایک اجتماعی قبر کی دریافت کی خبر ایسے وقت میں میڈیا پر چھا گئی کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران صہیونی حکومت نے مغربی کنارے کے نور شمس کیمپ پر حملہ کر کے 14 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے حالیہ دنوں میں غزہ پر 4 مرتبہ جارحانہ حملہ کر کے درجنوں فلسطینی شہریوں کو شہید اور زخمی کیا ہے۔ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی کے احاطے میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ اور جنگ غزہ کے سلسلے میں امریکہ کے دوہرے معیار کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا یونیورسٹی کے سینکڑوں کی تعداد میں طلبا نے غزہ میں جاری صہیونی جارحیت اور صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے والی کمپنی کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی کے تعاون کے خلاف احتجاج کیا۔ نیو یارک کی پولیس نے کولمبیا یونیورسٹی میں خیمے لگا کر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ یونیورسٹی کی پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ان میں امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر کی بیٹی بھی شامل ہے، جن پر آئی وی لیگ انسٹیٹیوٹ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا الزام لگایا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ نے صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور احتجاجی دھرنا دیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے احاطے میں ہنگامہ کرنے والے طلبہ کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں یونیورسٹی میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام کے شعبے میں اسلام آباد کے ساتھ تعاون کے سبب متعدد غیر ملکی کمپنیوں پر پابندی لگانے کے تازہ اقدام کو منمانی اور سیاسی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کے الزام میں چار بین الاقوامی کمپنیوں پر امریکی پابندی کے حوالے سے پاکستان کی دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ برآمدات پر کنٹرول کا سیاسی استعمال مسترد کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کے الزام میں چار بین الاقوامی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بیلسٹک اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے چار چینی اور بیلاروسی اداروں پر پابندی عائد کرنے کے اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایسے دوہرے رویوں کو قبول نہیں کرتا جو جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے اہداف کو کمزور کرنے کا باعث ہوں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اسی دائرے اختیار جو جوہری عدم پھیلاؤ پر سخت کنٹرول کا دعویٰ کرتا ہے نے کچھ ممالک کے لیے جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لیے لائسنس اور اجازت کی شرط ختم کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، علاقائی عدم توازن بڑھ رہا ہے، جبکہ ایٹمی عدم پھیلاؤ اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے مقاصد کمزور ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات کا آخری پروگرام نشریات میں شامل کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نیوز ڈیکس، حالات حاضرہ پر مشتمل یہ پروگرام آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیوز ٹیکس۔
رحیم، السلام علیکم۔ نیوز ڈیسک کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی نیوز ڈیسک میں بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نیوز ڈیسک آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عظیم سبزواری اور باقر قاسمی. چلتے ہیں ان کی جانب. جی
بہت شکریہ, آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. آج بھی جیسا آپ موجود ہیں باقر قاسمی, جیسا کہ اسفر نے بتایا. باقر جی پروگرام میں خوش آمدید.
مہربانی, السلام علیکم. امید ہے کہ بخیر ہوں گے اور اتنا وقت ہو کہ ہمارے ساتھ دے پائیں آج پروگرام.
جی بہت شکریہ. تو چلتے ہیں عظیم سبزواری کی جانب. پہلی خبر جو ہے وہ
بالکل ملاقاتوں کے حوالے سے ہے اور یہ ملاقاتیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے پہلے اور بعد مختلف ملاقاتیں ایران کے وزیر خارجہ نے دنیا کے مختلف رہنما اور عہدیداروں سے کی ہیں, جن میں انہوں نے البتہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی خطاب کیا اور اس میں بڑے جچے تلے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی درست انداز میں ایران کا موقف جو ہے اس کو انہوں نے پیش کیا,
بھرپور طریقے سے
پیش کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف رہنما سے ملاقات کی, جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس بھی شامل تھے. اس کے علاوہ الجزائر کے وزیر خارجہ سے انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں تفصیل سے غزہ کی صورتحال جو ہے اس پر غور کیا گیا. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیٹی ہے اس کی جو چیئرپرسن ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی تفصیلی غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوئی, امداد رسانی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی اسرائیلی مظالم کے حوالے سے جو ہے وہ جو گفتگو جو ہے ان کی ہوئی. اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران اے بی سی ٹیلی ویژن کو بھی ایک انٹرویو دیا, تفصیلی انٹرویو تھا. اس میں مختلف مسائل کے اوپر بات چیت ہوئی اور وزیر خارجہ نے اس انٹرویو کے اندر بہت سارے مسائل کے حوالے سے ایران کے موقف کا اظہار کیا اور خاص طور سے جو سوال آیا جب ایران کے شہر اصفہان پر اسرائیل کے حملوں کا, تو انہوں نے کہا کہ پھلجھڑیاں جو ہیں بہرحال وہ جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے,
کھلونے کی طرح کے جو ڈرون ہوتے ہیں, کوادکاپٹر سے ہوتے ہیں,
دو یا تین کھلونا ڈرون,
اس کو حملہ نہیں کہا جاتا,
حملہ نہیں کہا جاتا. اور انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کیا. خاص طور سے ظاہر ہے کہ
حکومت کے جو ترجمان جی ان کا بھی ایک رد عمل بڑا دلچسپ سامنے آیا تھا, اس طرح کے یہ جو جن مائکرو برڈس اور جن کواڈ کاپٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پرائمری اسکول میں بناتے ہیں
طلبا بچے اڑاتے ہیں. جی ہاں, اور اہم بات یہ کہ وہ اتنی چھوٹی سی جو ہے وہ کواڈ کاپٹرز کو پھر بھی جو ہے وہ انہوں نے مار گرایا, یعنی ڈیٹیکٹ کیا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو گرایا ہے نیچے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب اتنی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ پنہان نہیں ہے ایرانی فورسز سے, تو جو
میزائل جہاز یا ڈرون جو ہے وہ کیسے ایران کی
حیرت کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے. یہی جو غلط بیانی کی جا رہی ہے, غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک ایسے حملے کی نشاندہی کر کے جو ہوا ہی نہیں سرے سے, یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بعض میڈیا, بعض ممالک کی میڈیا اس کو باور کر چکے ہیں اور مصر ہیں اسی پر.
اسرائیل نے حملہ کر دیا اور ایران کے حملے کے جواب میں کہاں 300 سے زیادہ ڈرون اور میزائلز اور کہاں جو چھوٹے سے 3 کواڈ کاپٹر جو بچوں کے کھیلنے کی چیز ہوتے ہیں.
بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات آئیں گی, ہم اس کے بارے میں لوگوں کو مزید آگاہ کریں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے تھوڑا بڑا
جی,
اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ
جی بالکل جو جزیات ہیں وہ
بعد میں شامل کریں گے.
اس کے بعد میں جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ایرانی ایجنسیز بھی ہیں اور مکمل طریقے سے اس کی تحقیقات.
اچھا ایک اور سوال اس نے کیا کہ صاحب ایران جو ہے اس کی ترجیح امریکہ کے انتخابات میں کیا ہے, ٹرمپ یا بائیڈن؟ تو بہرحال نے کہا کہ امریکی عوام جسے بھی منتخب کرتے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, اور ہماری خارجہ پالیسی کے اصول ہیں اور ہماری ڈیموکریسی اور ہماری نظر میں جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں کوئی فرق نہیں ہے. امریکی رویے میں تب تک تبدیل نہیں آئے گی, اس وقت تک ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرمپ آئے جو بائیڈن آئے, ہم امریکی رویے کو پرکھیں گے. اور یہ اصول بھی یہی ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, اصل چیز یہ کہ حکومتوں کی پالیسیاں کیا, اگر واقعی امریکہ انسان بن جائے, اگر نہیں وہ شیطنت جاری رکھے
کوئی بھی ہو
کوئی بھی.
بہرحال دوسری طرف جیسے کہ عظیم نے اشارہ کیا بعض ملاقاتوں کی طرف ایرانی وزیر خارجہ کی جو نیو یارک میں ہوئی ہیں, تو ایک اور اہم ملاقات پاکستان کے جو نمائندے ہیں اقوام متحدہ میں منیر اکرم, ان کے ساتھ بھی ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس حوالے سے اہم ہے کہ پاکستان اور ایران دو ایسے ملک ہیں کہ جو فلسطین کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطینیوں کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں. ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر, اور اسی طرح سلامتی کونسل میں بھی اور اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے بھرپور طریقے سے ایران کی آواز میں آواز ملائی ہے اور ایرانی موقف کا بھرپور ساتھ دیا ہے, اور اسی حوالے سے دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں, خاص طور پر غزہ اور فلسطین کا جو موضوع ہے اور اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی دونوں نے بات چیت کی.
اچھا, جس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو چیف ڈیلیگیٹ ہیں ایروانی صاحب ہیں یا زہرا ارشادی ہیں جو ڈپٹی چیف ہیں, اسی طرح ایران کے جو مختلف عہدیداران جب بھی اقوام متحدہ اور کی سلامتی کونسل کے, اور خاص طور سے حالیہ چند ماہ کے دوران جس اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی, بھرپور طریقے سے انہوں نے فلسطین کا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے غزہ کے حوالے سے. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھی جو پاکستان کا جو مشن ہے اقوام متحدہ کے اندر, اس نے ہر اجلاس کے اندر اقوام متحدہ کے, چاہے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو چاہے سلامتی کونسل کا اجلاس ہو, ہر فورم پر اس نے جو ہے وہ فلسطین کی جو آواز ہے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے. اور یقیناً یہ دونوں باتیں جو ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان بہت بڑی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا اور کامن گراؤنڈ ہے کہ دونوں ممالک کا موقف جو ہے فلسطینی کاز کے حوالے سے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر تقریباً یکساں دکھائی دیتا ہے, اور دونوں ممالک بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کا اور فلسطینی کاز کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہوئے.
اہم بات یہ کہ نہ صرف دونوں ممالک کی حکومتیں بلکہ دونوں ممالک کے عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے فلسطین اور فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. بات کر لی جائے تو تھوڑی سی پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے, گزشتہ دنوں جو خبر آئی تھی کہ امریکہ نے پاکستان چار کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے اس الزام کے تحت کہ وہ پاکستان کے میزائل پروگرام میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. تین کمپنیوں کا تعلق چین سے اور
ایک کا تعلق بیلاروس
سے, اور تین کمپنیوں کا تعلق
چین
سے ہے. ان چار کمپنیوں پر پابندی لگائی جس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے, اور ممتاز عرب بلوچ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے جو تازہ اقدامات کیے گئے ہیں اس کا علم نہیں ہے, اس وقت بھی یہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں شامل نہیں تھی لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا, اور یہ صرف اسی پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں بلکہ بہت سے اہم دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہتھیار کنٹرول کرنے کے دعوے دار ہیں انہوں نے متعدد ممالک کو ملٹری ٹیکنالوجی کی فراہمی میں استثنا دیا رکھا ہے.
اچھا, استثنا کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل کو تو ہر طرح کا استثنا امریکہ اور بڑی طاقتوں نے دیا ہوا ہے. وہ اس کی ایٹمی تنصیبات کی معائنہ کاری نہیں ہوتی, اس کی ایٹمی تنصیبات کے جو ہے وہ پروجیکشن میں کوئی نہیں پوچھتا کہ
نہ اس نے این پی ٹی پر دستخط کیے ہیں, نہ اس نے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کیے ہیں,
کسی فورم کے اوپر وہ موجود نہیں ہے, اور اس کے باوجود جو ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی پابندی لگتی ہے, نہ کوئی سینکشنز لگاتے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی جو ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, نہ اس کی معائنہ کاری کی جاتی ہے اس کی ایٹمی تنصیبات کی. پھر یہ دوسرے ممالک کے اوپر دباؤ ڈال کر یا جو پاکستان جیسے ممالک کے اوپر
یا اپنے جو ان کے ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کو استثناء دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو پابندیاں ہیں آپ اس سے مستثنا ہیں, دوسرے ممالک جو ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو مختلف بہانوں سے ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. دیکھیے,
پاکستان کا حق ہے یہ کہ پاکستان اپنے دفاع کو جو ہے وہ مضبوط بنائے, اور دنیا کے ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں دنیا کے پاس جو ہے وہ
یہاں پہ جنگل راج ہو
اور جو ہے وہ ابھی حال ہی مثال غزہ ہمارے سامنے ہے. غزہ کے اندر اگر عوام کے پاس اگر وہاں پر فلسطین کو ایک اسٹیٹ کی حیثیت حاصل ہوتی تو کیا اسرائیل کی مجال تھی کہ وہ اس طرح سے اس کے خلاف کارروائی کرتا؟ یقیناً نہیں کرتا. یقیناً ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کنونشنل اور ایک منظم فوج ہوتی, لیکن اب اس کو مجبور ہے کہ فلسطین کے عوام کے دفاع کے لیے مختلف گروپس جو ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس طرح کام کریں. لہٰذا یہ ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے حق حاصل ہے, اور پاکستان کو بھرپور اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جو ضروری بن پڑتا ہے. اور پھر پاکستان تو مسلمہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کے اوپر پابندیاں آپ لگا کر جو ہے
میزائل طاقت اس کی جو ہے وہ مسلمہ ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ مختلف میزائل بنا چکا ہے, ان کے ٹیسٹ کر چکا ہے کامیابی کے ساتھ.
اصل میں خطرہ صرف یہی ہے کہ جیسا ایران نے اقدام کیا کہیں ایسا اقدام پاکستان نہ کر دے, اور یقیناً ان کے لیے یہ بات جو ہے خطرے کی ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے اب تک تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا کوئی ارادہ ہے. پاکستان کے عوام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے, پاکستان کی حکومت کا بھی موقف جو سختی کے ساتھ.
اہم ترین بات یہ ہے کہ جب اس ناجائز ریاست کو وجود میں لایا گیا تو اس وقت جو بانی پاکستان سے
قائد اعظم محمد علی جناح,
قائد اعظم محمد علی جناح, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اسرائیل کے بارے میں کیا نظر ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. بانی پاکستان کا وہ موقف آج تک پاکستان کا سرکاری موقف ہے اور ابھی تک پاکستان نے اس کو نہ تو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی تسلیم آئندہ کرے گا.
اچھا یہاں پر میں چونکہ ایک ہم نے بات کی کہ وہ کیوں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کو کیا ایسا خطرہ ہے کہ جو پاکستان دنیا بھر کے اندر جو ہے میزائل کے اوپر لوگ پروگرام پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ایران ہے کہ جس کے اوپر ہمیں ہر طرح کی سینکشنز ہیں اور اب پاکستان کے خلاف بھی, اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف مختلف سینکشنز جو ہیں وہ اسی باتوں کو بنیاد بنا کے لگائی جاتی رہی ہیں. تو وہ جو بحث بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے ہیں یا ریسرچ سینٹر ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, ان کا ایک جائزہ ہے.
اچھا.
اور وہ جائزہ یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ میزائل کے میدان میں جو ہے اپنی توانائیوں کو بڑھا رہا ہے اور آئندہ برسوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ اور روس کے بعد دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت بن جائے. اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دفاع میں اس حد تک آگے بڑھ جائے.
مغربی تھنک ٹینکس
کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, یہ ان کا واویلا ہے ہمیشہ. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسلامی ملک, دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور اپنے دفاع
فوجی لحاظ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ کسی اور کی ضرورت کو اپنے دفاع کے لیے نہ پڑے.
بالکل. اچھا ایک اور جو خبر پاکستان ایران ریلیشن کے حوالے سے بات کر لیں, صدر ایران سید ابراہیم رئیسی انشاءاللہ پیر کے روز پاکستان کے دورے پر جانے والے ہیں. اس سلسلے میں مختلف ملاقاتیں مختلف جو عہدیدار ہیں ایران کے ان کی ہو رہی ہیں. ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں رضا امیر مقدم صاحب, ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر داخلہ سے اور اس ملاقات کے اندر بھی مختلف موضوعات, مختلف معاملات پر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اور صدر ایران کے دورے کے حوالے سے پاکستان کے وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دورہ تہران اسلام آباد تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ بات چیت جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. دونوں مختلف ممالک جو تجارت اور حمل و نقل کے شعبوں میں یا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے باہمی جو تعاون ہے ان کے درمیان اس کو تقویت دیں گے. کئی معاہدوں پر, سمجھوتوں پر جو ہے دستخط ہونے ہیں اس سلسلے میں. اور صدر جب پہنچیں گے ان کے استقبال کی بھی شاندار تیاریاں پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں سرکاری سطح پر بھی, اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں عوامی سطح پر بھی بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھرپور استقبال کریں, خاص طور سے اس تنازع میں کہ حالیہ دنوں کے دوران جو اسلامی جمہوریہ ایران نے ایکشن لیا ہے عالم اسلام کے مشترکہ دشمن کے خلاف, یعنی صہیونی حکومت کے خلاف جو ایکشن لیا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی رائے عامہ کے اندر خاصا
ولولہ
پایا جاتا ہے. اور جو پاکستان اور ایران کی جو ایران کی جو ساکھ پاکستانی عوام کے اندر موجود ہے اس میں مزید وقار جو ہے اس کا بلند ہوا ہے.
تو ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو بہت ہی مثبت نظر سے دیکھا ہے اس دورے کو.
جی ہاں, پاکستانی اخبارات بھی اس حوالے سے مختلف رپورٹیں جو ہیں وہ قرار
دے رہے ہیں. بالکل, روزنامہ جنگ نے تو اس کے اوپر خاصی اسپیشل جو ہے وہ کمنٹس جو ہیں وہ شائع کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ واقعی اپنے نوعیت کا جو ہے وہ انتہائی اہم حساس حالات میں ہو رہا ہے, تو لہذا یہ اہم ترین دورہ ہوگا. اور بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان
یہ خود ایک جائے سوال ہے کہ باوجود کہ ہمیشہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات استوار رہے ہیں اور یہ قربتیں روز بروز بڑھتی
جا رہی ہیں, یقینا بڑھیں گی,
لیکن اس کے باوجود جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس کو اس دورے کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں.
بالکل
قرار دے رہے ہیں. اور
اس میں دیکھیں یہ دورہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی انتہائی اہم ہے پاکستان اور ایران, خاص طور سے اب جو یہ امریکی پابندیوں کا اعلان ہے اس حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم دورہ ہے. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مشترکہ طور پر جو ہے حکمت عملی اگر اپنائیں تو یہ پابندیاں جو ہیں ان کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور اس کو ناکارا بنایا جا سکتا ہے.
جی
اچھا, ہندوستان کی طرف ہم چلیں گے, رخ کریں گے ہندوستان کا, جہاں پر جمہوریت کی سب سے بڑی مشق کے عنوان سے ایک عمل کل انجام پایا ہے جس کو دنیا میں اس عنوان سے یاد کیا جا رہا ہے. لوک سبھا انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کل, اور ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ 7 مرحلوں میں یہ انتخابات ہوں گے. پہلا مرحلہ کل انجام پایا ہے, اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے جو کل صورتحال رہی تو اس میں صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بہرحال پر امن رہی, چھٹ پٹ واقعات کہیں پہ پیش آئے لیکن مجموعی طور پر وہ مطلوب تھی اور جو سیکیورٹی کی فضا تھی وہ متاثر نہیں ہو پائی اور پر امن ماحول میں ووٹنگ ہوئی ہے. 28 ریاستیں ہیں کل ملا کر اور 8 مرکز ہیں جو زیر انتظام ہیں, مرکز کے زیر انتظام ہیں, اور 534 نشستیں ہیں, 97 کروڑ ووٹرز 6 ہفتوں کا دورانیہ, اور اس کے علاوہ 5.5 ملین ای وی ایم مشینیں لگائی گئی ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں, تقریباً 10 لاکھ پولنگ اسٹیشنز ہیں. ان تمام خصوصیات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی مشق ہے, اور یہ عنوان تقریباً یا اس سے جلتا مس سے ملتا جلتا عنوان جو ہے وہ وزیر اعظم مودی نے بھی گزشتہ روز جو اپنی تقریر کی اس میں یہ دیا ہے, اور اس پہ سبھی سے اپیل کی تھی کہ پورے ہندوستان کے عوام سے, 97 کروڑ لوگوں سے, کہ وہ اپنا حق استعمال کریں. خیر 7 بجے ووٹنگ شروع ہو کر کے 6 بجے شام تک اختتام پذیر ہوئی. 102 نشستوں پر 543 میں سے 102 نشستوں پر جو ہے وہ ووٹ ڈالے گئے. 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ مجموعاً جو شرح سامنے آئی ہے ووٹرز کی وہ 60% ایوریج اگر لیا جائے پورے ملک میں. البتہ بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ جس میں 70% سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. جی
بڑا ٹرن آؤٹ,
کافی بڑا ٹرن آؤٹ ہے, اور اس میں سر فہرست اگر ہم نام لیں تو مغربی بنگال کا, جہاں پر 77% سے زیادہ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے, اور اس کے بعد تریپورہ کی بات کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر 76% سے زائد ووٹ پڑے ہیں, اس کے بعد آسام ہے جہاں پر 70% سے زائد ووٹ پڑے ہیں, اور پانڈیچیری اور میگھالیہ میں بھی تقریباً 70% کے آس پاس جو ہے وہ ووٹنگ,
اتنا جوش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے الیکشنز کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ کانٹے کا مقابلہ رہے گا,
کانٹے کا مقابلہ رہے گا, اور اس میں بہرحال کئی اہم شخصیات بھی پہلے مرحلے میں ایسی تھیں کہ جن کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا, جس میں کچھ جو مرکزی کابینہ ہے وفاقی کابینہ اس کے وزراء شامل ہیں متعدد. خیر ان کی فہرست جو ہے میں یہاں پر وقت کی قلت کے پیش نظر ذکر نہیں کروں گا, لیکن وہ جمہوریت کی سب سے بڑی مشق کو عنوان دیا جا رہا ہے. لیکن انتخابات سے پہلے جو بڑے تحفظات تھے یا جو ایک موضوع گفتگو بنا ہوا تھا, موضوع بحث حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, وہ یہی اپوزیشن کا الزام یہ تھا کہ یہ جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہی ہے حکمراں جماعت.
چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے آرمی ڈے کے موقع پر رشیا میں جو متعین ہے جلالی صاحب, انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا, اور اس میں جو ہے وہ جو مختلف ملکوں کے تقریباً 80 ممالک کے جو ملٹری اٹیچی تھے ان کو انہوں نے دعوت دی, اور اس یہ آرمی ڈے کے حوالے سے تھی, لیکن اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جو حالیہ کارروائی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جو دفاعی اور عسکری طاقت ہے اس کے حوالے سے ان کو بریف کرنا تھا, اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ مختلف ممالک نے شرکت کی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ممالک اگر جو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں عسکری اور دفاعی میدان میں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بڑی ایک پروقار تقریب تھی, 80 ممالک کے فوجی اتاشیوں نے جو ہے اس میں شرکت کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی عسکری سیاسی سفارتی میدان میں کس حد تک جو ہے وہ دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے, توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے جو سفیر ہیں جلالی صاحب, انہوں نے تفصیل کے ساتھ ایران کی ایک ایک جو دفاعی پوزیشن ہے, دفاعی جو ترقی ہے, اس کے جو مختلف گوشے ہیں ان پر روشنی ڈالی. خاص طور سے انہوں نے ڈرون کے شعبے میں بتایا, انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا, خاص طور سے ہائپرسونک میزائل کا انہوں نے ذکر کیا, فتح اور دیگر کا, اور جو خاص طور پر پھر جو حالیہ جو کارروائی ہے اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس پر بھی انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی, اور جو حاضر جو ملٹری اٹیچیز تھے انہوں نے جو ہے اس کو سراہا, ان کی اس کوشش کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت اس حوالے سے ایران کے حوالے سے رہی, اور دائرے کے ایران اس وقت دنیا کے اندر جس طرح سے دفاعی اور عسکری شعبے میں ترقی کر رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ سفارتکاری اس کی بڑی فعال ہو چکی ہے, اور فعال سفارتکاری کے نتیجے میں جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے, اور تقریباً پچھلے دنوں سب نے دیکھا کس طرح سے دنیا کے مختلف رہنماؤں کے ٹیلی فونز جو ہیں وہ ایران کے وزیر خارجہ یا ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ آ رہے تھے. جی ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ڈیسک. تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے, اور یہ کہ امریکہ نے 3 چینی اور 1 جو ہے بیلاروس کی کمپنی پر پاکستان کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی میں تعاون کے الزام میں پابندیاں لگائی ہیں, اور اس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک ہلکا سا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. راشد صاحب پروگرام میں خوش آمدید, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پابندیاں کس قسم کی ہیں, اس کا اثر کیا ہے, اور امریکہ نے ایک ایسے موقع پر پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانے کا جو اعلان کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, ایک تو خود جو پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان ہے اس میں بھی واضح نہیں ہے, ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کن مسائل اور کن وجوہات کی بنا پر روس اور ساری چین اور بیلاروس پہ جو پابندیاں لگی ہیں. تو ابھی تک یہ معاملہ کوئی اتنا واضح نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ لانگ رینج جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس, اس کو روکنے کے لیے تو امریکہ کے اندر ان کے جو تھنک ٹینک یا ان کے جو پینٹاگون ہے وہ عرصے سے مختلف کوششیں کر رہے تھے, اور وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ اس بہانے کو سامنے رکھ کے تو یہ پابندیاں عائد کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عنوان سے یہ اس طرح کی سینکشنز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ صرف اسلحے اور ہتھیاروں کے عنوان سے نہیں دیکھی جاتی, ورنہ تو پورا ایران کا پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پہ بھی ان کو خدشات ہیں, اور اب بھی اس کے بارے میں ان کے جو ہے وہ تھنک ٹینکس کے اندر اور بالخصوص اسرائیل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس پروگرام کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان نے, یعنی جس مشکل صورتحال سے سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی اور مختلف حوالوں سے جو گزر رہا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ میکسیمم پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان پہ اتنا دباؤ ہے کہ بقول خود پاکستانی تجزیہ نگاروں کے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر خود پوٹین کو, روس کے جو پریزیڈنٹ کو, اس کو مبارکباد تک نہ دے سکے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اسی طرح داخلی عنوان سے صورتحال اتنی پیچیدہ کر دی گئی ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ جو امریکہ چاہے وہ اس پہ عمل کرے, چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی نفرت امریکہ سے ہے وہ اگر اسرائیل کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دونوں کی نفرتیں اس وقت جسے کہتے ہیں اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہیں. امریکہ کے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے, وہ ایک طرح سے وہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں, ادھر سے وہ روس اس کے لیے خود ایک بڑا خطرہ ہے. سی پیک کے عنوان سے جو مسائل ہیں اس کے اندر بھی پاکستان کے اندر امریکی لابی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتی رہتی ہے, جبکہ پاکستان کے تقریباً تمام جو آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کم از کم سی پیک کے عنوان سے یا جو ایک روڈ بیلٹ والا منصوبہ ہے یا چین کے ساتھ حتم وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوری ایران کے پریزیڈنٹ کے دورے سے بھی مربوط ہے. وہ جو پاکستان نے گزشتہ دنوں میں گیس پائپ لائن کو آگے بڑھانے کی بات کی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا ربط بنتا ہے, اور جو اس وقت پاکستان کی داخلی صورتحال ہے اور اس کے اندر جو ایک چینج آنے کی توقع ہے, تو اس سارے تناظر کو اگر سمجھیں تو یہ پھر بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اپنا دباؤ بڑھا کے اپنے کچھ خاص مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ جو اس وقت پوری طرح جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں بھی کنفیوژن ہے اس میں.
بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. پاکستان پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت تیزی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, تو میرا خیال یہ کہ اب ذکر کر لیتے ہیں استقامتی محاذ کی کارروائیوں کا. تو پہلی کارروائی جو ہے وہ عراق سے سامنے آ رہی ہے,
پہلی کارروائی عراق سے سامنے آ رہی ہے, البتہ یہ ایک جوابی کارروائی,
جوابی کارروائی تھی,
نامعلوم طرف سے ایک حملہ ہوا ہے, نسبتاً شدید حملہ تھا جس پر میزائل داغنے کی بات کی جا رہی ہے. الحشد الشعبی جو عوامی رضاکار فورس ہے اس کے ایک اڈے پر بابل جو صوبہ ہے وہاں پر ایک کالسو کے نام سے ایک ان کا مرکز تھا, فوجی مرکز تھا, اس پر جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. سوئی موجودہ حالات کے تناظر میں
حکومت کی طرف,
کیونکہ امریکہ نے تو پہلے انکار کر دیا,
امریکہ نے اور جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی سینٹ کام اس نے واضح طور پر اپنا دامن جھاڑا ہے اور انکار کیا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, اور اس میں کچھ جانی نقصان کی بھی خبر ہے. رویٹرز نے دو افراد کے شہید ہونے کی خبر دی ہے جبکہ چھ زخمی بتائے جاتے ہیں, اور جو عراقی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پر جو ہے وہ شہید ہوا ہے. جبکہ
تو یہ بھی تازہ ترین خبریں آ رہی تھی کہ 13 سے 14 افراد زخمی ہیں,
13 سے 14 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے. اور جو بابل کے صوبائی کونسل کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ہیں مہند الازدی, ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی منصوبہ پہلے سے تیار نہیں کیا گیا تھا اس حملے کا. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے اور کہا ہے البتہ اس میں بھی کئی جگہوں پہ حملہ ہوا ہے, کئی مرکز کو نشانہ بنایا ہے. اور عراق کی مزاحمتی تنظیم جو کتائب سید الشہدا ہے, اس کے سربراہ جو اس کے جو کمانڈر ہیں ابو اعلی الولائی, انہوں نے صاف طور پر یہ خبردار کیا ہے کہ اس میں جس کا بھی کردار پایا گیا, تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں, ہم اس کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنائیں گے. اور اسی حملے کے بعد عراق کی مزاحمتی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان جاری کر کے یہ خبر دی تھی, جس کی طرف
عراق
کی بندرگاہ کو انہوں نے
غاصب صہیونی حکومت کی, یعنی اسرائیل کی بندرگاہ ہے, اس کو نشانہ بنایا اور اس کی تصویر بھی انہوں نے جاری کی تھی. لیکن بہرحال اس پر ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جو ہے وہ اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ عراق کے حشد الشعبی کے جو فوجی اڈہ ہے اس پر حملے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے یقیناً غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ استقامتی محاذ عراق کا جو مسلسل فلسطینیوں کی حمایت میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مختلف کارروائیاں انجام دے رہا ہے. میرا خیال ہے غزہ پہ کچھ ذکر
غزہ کا ذکر کر لیا جائے. 197 دن ہو چکے ہیں غزہ پر سے ہونی جارحیت کو, اور یہ جارحیت مسلسل جاری ہے. اور اب جو گزشتہ 24 کے دوران اگر دیکھا جائے تو کم از کم 4 بڑی کاروائیاں صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف غزہ کے اندر انجام دی ہیں, جن میں 37 فلسطینی شہید اور 68 زخمی ہوئے ہیں, جس کے بعد جو شہداء کی تعداد ہے 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک وہ 34,049 تک پہنچ گئی ہے, یعنی 34,000
سے تجاوز
کر گئی. اور اسی طرح جو زخمی ہیں وہ 76,901 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور مختلف علاقوں پر جو حملے کیے ہیں ان میں ایک جگہ حملے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جن میں صرف 8 بچے شامل ہیں, 10 میں سے 8 بچے ہیں. اور ایک اور جگہ پر ایک اپارٹمنٹ پر بمباری کی ہے, جس کے جو ملبے تلے دبے ہوئے فلسطینی ان کو نکالنے کی کاروائی جاری ہے.
جی ہاں, ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ایک بار پھر ہم تکرار کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس بات سے آگاہ ہوں کہ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے جتنی بھی اسرائیل نے جو بمبارٹمنٹ کی ہے اور جس میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ان میں 70% سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. 13,000 سے زائد جو ہیں وہ
14,500 کی فیگر گزشتہ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی جو خاتون نمائندہ ہیں وہاں پر وہ دے چکی ہیں کہ 14,500 سے زائد بچے
ہیں اس کے اندر, 14,500 سے زائد بچے ہیں, باقی خواتین ہیں اور باقی سن رسیدہ افراد ہیں. غزہ کو جو ہے جن مسائل کا سامنا ہے, بہرحال وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے.
اچھا, ایک بلکہ متعدد تصویر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں. وہ ایسی تصاویریں ہیں کہ جن میں ایک مالک اور غاصب کا موازنہ کیا گیا ہے. ایک سرزمین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالکان بیٹھے ہیں اس سرزمین کے, اپنے کھنڈرات پہ بھی فخر کے ساتھ بیٹھے ہیں, باقاعدہ
گھر تباہ
ہو چکے ہیں, لیکن پتا ہے بھائی یہ سرزمین ہماری ہے, جانے کو تیار ہیں ہم, یہی ہمیں رہنا ہے, یہ ہماری سرزمین ہے, مالکوں کی طرح بیٹھے ہیں مالکانہ انداز میں. اور نیچے جو ہیں یہ جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے جو صورتحال بنی وہاں پر, پھر جو
مختلف ملکوں سے افراد لائے گئے تھے
جو ناجائز صہیونی آبادکار تھے جن کو مختلف جگہوں سے لا کر کے بسایا گیا تھا, یہ انہوں نے
ان کے فرار میں اضافہ ہوا ہے,
فرار میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ مالک اور غاصب کا قبضہ یہ فرق
واضح دکھائی دے رہا ہے
کر سکتے ہیں.
جی ہاں, دوسری طرف اگر حمایت کی بات کی جائے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بدستور عوام جو ہیں وہ فلسطین کی حمایت میں باہر نکل رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اردن کی حکومت چاہے جو بھی اس کا موقف ہو اسرائیل کے حوالے سے, غاصب صہیونی حکومت کے حوالے سے, لیکن اردن کے عوام بدستور فلسطینیوں کی حمایت میں پیش ہیں. اور انہوں نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بھرپور مظاہرہ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ غزہ کے عوام کی حمایت کی ہے بلکہ جو صہیونی حکومت کی جارحیت ہے اس کی بھی بھرپور طریقے سے انہوں نے مذمت کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود تہران کے عوام جو ہیں انہوں نے بھی جو وعدہ صادق کے نام سے کاروائی کی گئی تھی صہیونی حکومت کے خلاف اس میں بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے باہر نکل کر اس وعدہ صادق کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اپنی فوج اور حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کا بھرپور اعلان کیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم اگر یورپ کا رخ کریں تو اٹلی کا شہر ہے ناپولی, وہاں پر جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹلی کی پولیس ہے انہوں نے ان مظاہرین پر جو بہت ہی پرامن انداز سے اپنا مظاہرہ کر رہے تھے, فلسطین کی حمایت کر رہے تھے, ان پر
تشدد کیا ہے. بالکل, یہ آزادی اظہار رائے ہے یورپ کا.
تو یہ اٹلی کی پولیس جو ہے یہ پرامن مظاہرین کو بھی برداشت نہیں کر پائی اور اس نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا ہے.
دوسری طرف اگر دیکھیں تو
کولمبیا یونیورسٹی ہے اس کے احاطے میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے. یہ ہے کولمبیا یونیورسٹی اور یہ ہے اس کا صحن اور یہ ہے اس کے اسٹوڈنٹس جو فلسطین کی حمایت میں باہر نکلے ہوئے ہیں.
ادھر یمن نے بھی ایک بار پھر اپنی شجاعت, شہامت, دلیری, غیرت, حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک عظیم و شان ریلی کا
ان کی ہمیشہ عظیم و شان ہوتی ہے,
بہت ہی
بھرپور طریقے سے
ناقابل توصیف اجتماع ہوتا ہے ان کا ہر جمعے کو, وہ بھی فلسطین کی حمایت میں.
بالکل,
اور خاص بات ہوتی ہے. بالکل, اور ہر بار یہ اعلان وفاداری کرتے ہیں, اظہار یکجہتی کرتے ہیں اسی عظمت کے ساتھ, یعنی اس عظمت میں روز اول سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے
کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے فلسطینی کاز کی حمایت میں سڑکوں پر آ رہے ہیں اور عملاً بہرحال یہ
حیران کن تصاویر ہر ہفتے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. دوسری طرف ترکیہ میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ ایک اسکول ہے اور یہاں پر جدہ آئس کریم ایک وہاں پر کمپنی ہے, اس کے ٹرک نے ایک اسکول میں, البتہ یہاں پر واضح نہیں ہے کہ کیوں وہاں پر انہوں نے آئس کریم جو ہے وہ وہاں پر نکال کے رکھنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن وہاں کے جو طلبہ تھے انہوں نے اس پر احتجاج کیا کہ اس کو یہاں سے نکال کے باہر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس جدہ آئس کریم کمپنی کا تعلق ایک اسرائیلی کمپنی سے تھا اور وہ اس کے ساتھ یہ تعاون تھے آپس میں, ان کا آپسی تعاون جاری تھا, تو اس کے خلاف احتجاج
نامی کمپنی ہے اسرائیلی.
ترک اسکول کے طلبہ نے اس پر احتجاج کیا اور اس کو باہر کھدیڑنے کی درخواست کی کہ اس کو یہاں سے باہر کھدیڑا جائے.
مجھے اسفر کاظمی اور باقر کاظمی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Thank you. تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.